یہ سورہ الشعراء میں اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس مشہور واقعے میں جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں, اس سے قبل کے دروس میں ہم نے سورہ الانبیاء اور سورہ مریم, سورہ الزخرف کی ان آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط ملایا تھا جن میں اسی قصے کو بیان کیا گیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ. اور یہ یہاں تک بات پہنچی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کیں اللہ کی بارگاہ میں, ان دعاؤں کو اللہ تعالی نے قبول کیا. آیت نمبر 83 میں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, آیت نمبر 84 میں یہ دعا تھی کہ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. وہاں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ سورہ زخرف میں اس چیز کو اللہ نے بیان کیا, اور سورہ النحل 14 سپارے کے آخر میں بھی ہے کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور اسی طریقے پہ سورہ انبیاء میں ہے اور سورہ صافات میں بھی ہے اور سورہ زخرف میں بھی ہے کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. وہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی اور جو توحید کی دعوت اور کلمہ چھوڑا, اللہ نے قیامت تک اس کو جاری رکھا اور چلائے رکھا. وجعلها كلمة باقية في عقبه, اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ملت مسلمہ ہے اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے, اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی ابراہیم خلیل کی نسل اور اولاد سے پیدا کیا, اس لیے کہ یہ باپ بیٹا جب حرم کی تعمیر کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ, اور ساتھ یہ بھی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا, وہ آخری امت بھی میری ہی نسل سے ہو اور وہ جو رسول ہے وہ بھی. اللہ نے یہ دعا قبول کی. تو اور یہ نسبت ہوا سماکم المسلمین سورہ انبیاء کے آخر میں ہے, اور وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید خالص کی دعوت دی, اور یہی دین حنیف. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, ملت حنیفی حنیفیہ, ملت ابراہیمی. تو یہ تمام وہ نسبتیں ہیں جو اس امت کو جوڑ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی دعوت اور ان کی فکر کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے تو خاص تعلق ہے, اور کتنے وہ اہم مناسک ہیں, کتنے وہ اہم ارکان ہیں, کتنے وہ اہم فرائض اور واجبات ہیں جو اس امت کے لیے ان کی انجام دہی ضروری ہے, اور ان کا تعلق ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. حج کا پورا سفر, حرمین کا پورا سفر, قدم قدم پہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے. حرم کی تعمیر یہاں سے آغاز ہوتا ہے, کعبہ بنانا, بنایا جانا اور کعبے کا بنایا جانا اور اس کا بنانا, اس کی تعمیر یہاں سے آغاز ہوا ابراہیم علیہ السلام کے سفر کا. اس امت کی نسبت جڑ گئی, اور وہاں سے جب یہ سفر چلا, حج کا سفر ہے اور عمرے کا سفر ہے, اس میں طواف ہے اور مقام ابراہیم پہ دو رکعت پڑھنے ہیں, ابراہیم کی یاد تازہ ہوئی, اور ساتھ ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہوئی جب دو نفل مقام ابراہیم پہ پڑھے, اور پھر وہاں سے نکل کے جب زمزم پہ آپ جائیں تب بھی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں, اور جب صفحہ مروہ پہ جائیں تو ہاجر اور ابراہیم دونوں میاں بیوی کو یاد کریں, اور اس کے بعد حج کے سفر میں قربانی ہے, عید الاضحیٰ میں قربانی ہے, یہ ابراہیم. تو قدم قدم پہ مناسک حج ہوں یا دوسرے اہم فرائض اور ارکان اور واجبات ہوں، قدم قدم پہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی. یہی وجہ ہے کہ جب درود پڑھا گیا، صلاۃ اور سلام پڑھا گیا، اور نماز کے ہر آخری قاعدے میں جب پڑھا گیا، تب بھی یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد رکھو جب تم اپنے نبی پہ صلاۃ اور سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہ وہ رشتہ ہے اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ کی طرف سے اس کو ایسے پیوست کر دیا گیا جو تو امت مسلمہ جو صراط مستقیم پہ ہے، اور یہی دین اللہ نے اس کو پسند کیا اپنی مخلوق کے لیے. تو اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں اور دوسری قومیں ہیں، اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول کی کہ دوسری قومیں اور دوسری ملتیں اور دوسرے مذاہب والے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، ان کے ہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت ایک نبی کی ہے، رسول کی ہے، اور ہدایت اللہ کی طرف سے، ہدایت دینے والے اللہ نے ان کو سبب بنایا ہدایت کا. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہودیوں کے ہاں بھی اور نصرانیوں کے ہاں بھی اور خود مسلمانوں کے ہاں بھی. اللہ نے اس دعوت کو، اس دعا کو قبول کیا، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور یہ دعا اصل میں اپنے لیے بلند مقام کی دعا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے یہ دلیل لی ہے کہ مسلمان اپنے لیے اللہ کے ہاں بلند مقام کی خواہش اور تمنا اور دعا کر سکتا ہے، لیکن اس میں گھمنڈ اور تکبر اور کسی اور ریاکاری کو دخل نہ ہو، ورنہ یہ دعا منقول ہے. جیسے کہ اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا ریاض الصالحین کے ابواب میں، مشہور صحابی ہیں خالد بن عمیر نے اس کو بیان کیا کہ عتبہ بن غزوان نے ایک موقع پہ یہ دعا کی تھی کہ انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیمہ وعند اللہ صغیرہ، اور یہ دعا منقول ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ وعند اللہ کبیرہ. یہ دعا منقول ہے کہ اے اللہ، مجھے اپنی نگاہوں میں تو بہت چھوٹا ہلکا بنا، لیکن تو اپنی نگاہوں میں اپنے ہاں اور لوگوں کے ہاں میرا مقام بلند کر دے. تو یہ دعا گویا کہ جائز ہے کہ انسان اپنے لیے دنیا و آخرت میں بلند مقام کی دعا کرے، بشرطے کہ اس میں ریاکاری اور تکبر کا عمل دخل نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی کہ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، وجعلنی من ورثة جنة النعیم، واغفر لأبی انہ کان من الضالین. گزشتہ درس میں ہم نے اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث پڑھی تھی جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے والد سے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. یہ بتا دیا کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی. اولاد سے مراد حقیقی اولاد بھی ہے، اور مجازن اس میں خاندان، قبیلہ، حسب نسب تمام چیزیں شامل ہیں، اور مال میں اپنی ذاتی جائیداد بھی شامل ہے، اور دنیا کی ہر وہ چیز شامل ہے جس کی وجہ سے اس پہ گھمنڈ کیا جا سکے، جو کہ جائیداد اور مالداری سے لے کر اقتدار اور اونچی کرسی تک ہو. تو یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی سے جس نعمت کا بھی تعلق ہو، وہ افراد کی ہو یا وہ مالداری اور اقتدار کی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو، ان میں سے کوئی چیز بھی قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے. ہاں البتہ ان چیزوں میں کوئی چیز ایسی شامل ہو جائے جو دینداری کا روپ اپنا لے تو پھر اس کا فائدہ ہے. مثلا اولاد کام نہیں دے گی، لیکن اولاد اگر دیندار ہے تو پھر فائدہ ہے، اس کی دعا اور نیکیوں میں والدین کا حصہ ہے. اسی طریقے پہ مال کام نہیں آئے گا، لیکن اس مال کو اگر اللہ کے ہاں بھیج دیا، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بتایا کہ دنیا کے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کے بجائے بینک الرحمان میں اگر اکاؤنٹ کھول لو اللہ کے ہاں، تو یہ چیز تمہارا مال اس سے بہتر بن جائے گا اور یہ مال وہ ہے جو تمہیں وہاں کام دے گا. کیونکہ صحیح حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ صدقہ قیامت کے دن, جو صدقہ اللہ نے قبول کیا اور حلال مال سے ہو اخلاص کے ساتھ, قیامت کے دن یہ صدقہ یہ سایہ بنے گا اس شخص کے لیے 50,000 سال کے برابر کا, وہ دن جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس دن یہ صدقہ. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی رشتہ داریاں ہوں یا مال و جائیداد اور حکومت ہو, اگر اس میں دین آ گیا اور دین کی نسبت آ گئی تو اس سے فائدہ ہے, اور اگر دین نہیں ہے تو پھر یہ چیز انسان کے لیے وبال ہے. اس لیے کہا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم, یہ قلب اس سے قبل ہم نے بیان کیا کہ قلب دل ہے, اور جس کے بارے میں کہا کہ بڑا شور تھا پہلو میں اس کا, لیکن جب دیکھا تو وہ شاعر نے کہا کہ بہت سنتے تھے پہلو میں کیا شور ہے اس دل کا. یہ دل ہے جو انسان کو ہر طرف لے جاتا ہے. اس لیے کہا ما سمی القلب الا من تقلبه, مسند احمد بن حنبل کی حدیث کہ ما سمی القلب الا من تقلبه. دل کو دل کہتے ہی اس لیے ہے کہ یہ بدلتا ہے, بہت جلد بدلتا ہے, اس کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. فرما اس کی مثال کیسے, مثل القلب کمثل الریش یقلبها الرياح بفلا. صحرا میں, جنگل میں, کھلی آبادی میں دیکھو, جہاں تیز ہوا چلتی ہے وہاں اگر کوئی پر یا کوئی ہلکی پھلکی چیز رکھو تو ہوا کبھی اس کو ادھر لے جاتی ہے اور کبھی ادھر لے جاتی ہے. دل کی یہی مثال ہے کہ ایک لمحے کے لیے اسے پسند کیا اور جب آگے گیا تو اس کو بھول گیا, اس کو پسند کرنے لگ گیا. تو دل کی حالت ایسی ہے کہ یہ کسی ایک چیز پہ ٹکتا نہیں ہے, ایک چیز پہ ٹکتا نہیں ہے, یہ بدلتا ہے. اسی حرکت کی وجہ سے قلب کو قلب کہتے ہیں, اور یہ تبدیلی سے بھی ہے قلب, اور اسی لیے انقلاب اسی قلب سے ہے. قلب سے انقلاب یعنی حالت کا بدل جانا. تو یہ جو قلب ہے, اس قلب کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں, ویسے تو اس کے لیے مستقل اللہ کی توفیق سے آئندہ کسی موقع پہ درس ہوگا جس میں دل اور دل کی صفائی اور دل کی اقسام بیان کی جائیں گی انشاءاللہ. دل کے بارے میں مختصر طور پہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوتھڑا ہے انسان کے جسم میں جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ الا ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهی القلب. یہ دل ہے, اسی لیے انسان کے ہر عمل کا سب سے پہلا اثر دل پہ پڑتا ہے. نیکی کا جب ذکر ہوا تو صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں یہ بتایا, التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاثا, تین بار یہاں اشارہ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے, فرمایا التقوی ادھر ہے. اسی لیے جب رشتوں کا ذکر آیا تو فرمایا کہ اگر تم رشتے وغیرہ کرنا چاہتے ہو, بمن ترضون دینہ وخلقہ, دینداری بھی دیکھو اخلاق بھی دیکھو. معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دیندار تو ہوں گے لیکن بد اخلاق ہوں گے, اور بہت سارے ایسے ہوں گے با اخلاق ہوں گے لیکن بے دین ہوں گے. تو جو دینداری اخلاق نہ بنائے وہ دینداری رکھ رکھاؤ ہے, معاف کیجئے گا, اور وہ دینداری حقیقی دینداری نہیں ہے. اور جو اخلاق اچھا ہو لیکن اس میں دینداری نہ ہو تو وہ بھی بغیر فائدے کی ہے. اس لیے حکیم انسانیت کمال دیکھیے, فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص رشتہ لے کے آئے تو دو چیزیں دیکھو, بمن ترضون دینہ وخلقہ, دینداری بھی دیکھو اخلاق بھی دیکھو. دینداری دیکھ کر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں, اخلاق نہیں دیکھتے. بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہم سمجھے تھے کہ داماد اچھے ہوں گے, لیکن اب معلوم ہوا کہ صاحب وہ تو ہاتھی کے دانت. تو دینداری مت دیکھا کرو, اخلاق دیکھو, اور صرف اخلاق بھی نہ دیکھو اس کے ساتھ دینداری بھی دیکھو. حدیث میں یہ الفاظ ہے صحیح حدیث میں کہ رب مصلٍ لا خلاق له عند الله, بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. تو صرف دینداری نہ دیکھو بھائی، دینداری بھی دیکھو، اخلاق بھی دیکھو. اگر کسی کا اخلاق اسے دیندار بنا رہا ہے تو یہ اخلاق اچھی چیز ہے، اور کسی کی دینداری اس کا اخلاق بنا رہی ہے تو یہ دینداری اچھی ہے. اور اگر دینداری ہے اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہے دینداری نہیں ہے، تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ دل یہ پہلا اثر انسان کے ہر عمل کا سب سے پہلے جس جسم کے حصے پہ پڑتا ہے وہ دل ہے. اور ترمذی کی یہ حدیث ہے، کبیرہ گناہ جب انسان کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اور یہی وہ دل ہے جس دل کو شعراء نے اپنے کلام میں خوب یاد کیا، اور اس دل کے بارے میں بہت کچھ کہا، ادھر چلے گئے کچھ کہاں گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دل جب اللہ کے ذکر میں یہ مشغول رہتا ہے اور معیت الہی جس کو نصیب ہو جاتی ہے، اہل اللہ اور صالحین اولیاء اللہ کا یہی عالم ہے کہ ان کا دل اللہ کے ساتھ جب ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے تو پھر دنیا پوری کی پوری ان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو دل ساتھ ہوتا ہے اعمال صالحہ سے. دل کو قرآن میں فؤاد بھی کہا گیا، صدر بھی کہا گیا، عقل بھی، اور کئی اور نام اس کو دیے گئے. یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں ابھی وہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے جس میں پناہ مانگی اس علم سے جس علم سے فائدہ نہ ہو، اور اس دل سے بھی پناہ مانگی جس دل میں خشیت الہی نہ ہو. اعوذ بک من قلب لا یخشع، جس دل میں خشیت الہی نہ ہو، اس دل میں یا دل پر رقت طاری نہ ہو، اللہ کا کلام سن کر اور احکامات شرعیہ سن کر اس دل پر رقت طاری نہ ہو اور دل نرم نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ دل پھر کچھ اور بلا ہے، یہ دل نہیں ہے. دل جن خصلتوں سے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، جس کے بعد یہ قلب سلیم بن جائے گا. قلب سلیم یعنی وہ قلب جو سالم ہو اور سلامتی والا ہو، وہ ہے قلب سلیم جس کی تمنا خواہش خلیل، اللہ کے خلیل ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ میرا دل ایسا بنا دے کہ جو قلب سلیم ہو. الا من اتى الله بقلب سلیم، اور یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن جو سالم دل لے کے آیا اس کا کام بن گیا، اور جو گناہ آلود دل لے کے آیا اس کا کام بگڑ گیا. قد افلح من زکاها، جس نے دل صاف کیا فلاح مل گئی اس کو. وقد خاب من دساها، جس نے گناہ میں ڈبو دیا اس کو، گناہ آلود کر دیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. دل کی ہر خواہش پوری کرنا اس کو ہوائے نفس کہا گیا ہے، اور ہوائے نفس کے پیچھے چلنے والوں کو بہائم و حیوانات سے تعبیر دیا گیا ہے. قرآن پاک میں تعبیر ان کی ایسی بتائی گئی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے دل کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. دل جس طرف لے جاتا ہے یہ قطعاً نہیں سوچتا کہ یہ حلال ہے یا حرام، یہ جائز ہے ناجائز. تو دل سب سے پہلے دل کا پاک ہونا ضروری ہے کفر سے، کفر نہ ہو دل میں، اور اسی طریقے پہ شرک نہ ہو اور نفاق نہ ہو، اور دل میں بدعتوں سے محبت نہ ہو، اور یہ دل مسلمانوں کی دشمنی سے اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی سے پاک ہو. دل میں اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہے تو وہ حدیث ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ جس صحابی کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی گئی، اور دوسرے صحابی نے جب ان کے ساتھ جا کے 3 دن رات کا قیام کیا، آخر میں یہی بات معلوم ہوئی کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، تو جواب یہ ملا کہ عمل تو اور کچھ نہیں ہے سوائے فرائض اور ارکان و واجبات کے، رات کو سونے سے پہلے دل کو ٹٹولتا ہوں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں بال کے برابر بھی بدگمانی نہیں ہے. یہ مقام اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو مراد اس کو مل گئی، منزل تک وہ پہنچ گیا. لیکن یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. صحابی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مشکل ہے. تو ہماری تمہاری مشکل ہے, یہی مشکل ہے کہ دل میں دوسروں کے بارے میں جو خیالات ہیں ان کو ختم کر دو. ہر ایک کا اکرام اور زبان سے نہیں دل سے. آپ سے مل کے خوشی ہوئی, یہ ڈپلومیسی نہیں, سیاست نہیں, بلکہ دل سے حقیقت سے کہو اور واقعی تمہارا دل گواہی دے کہ ہاں اس مسلمان بھائی سے مل کے خوشی ہوئی ہے. منافقت والی خوشی نہیں, یہ بدگمانی سے پاک ہو اور دل میں حسد نہ ہو. حسد نہ ہو کسی کے لیے. حسد یہ کیا ہے؟ آسمان والوں کا سب سے پہلا گناہ اور زمین والوں کا سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ تکبر اور حسد. آسمان والوں نے سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ ابلیس کا آدم سے کیا تھا؟ اپنے ہاں تکبر تھا, آدم سے حسد تھا کہ نہیں؟ تو قیامت تک مردود ہو گیا. جب زمین پہ آئے زمین والے, حابیل قابیل دو بھائی, ایک بھائی نے دوسرے سے حسد کیا. اس حسد کی وجہ سے قیامت تک زمین پر جتنا انسانی خون بہے گا وہ برابر کا شریک ہے جس نے اس زمین پر پہلا انسانی خون بہایا. اندازہ لگایا آپ نے جرم کب ہوا؟ قیامت تک جتنے جرائم ہیں سب میں وہ شریک ہے, اس لیے کہ پہل اس نے کی. تو آسمان والوں کا پہلا گناہ تکبر تھا اور حسد تھا, اور زمین والوں کا پہلا گناہ حسد تھا. اس حسد کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے. حسد دل میں اگر ہے کسی کے لیے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ وَكُلُّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ. جس انسان کو بھی اللہ کوئی نعمت دے, جلنے والے پیدا ہو جاتے ہیں, حسد کرنے والے. کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, کوئی دشمن, صرف حسد ہے. حسد کی وجہ سے اس کے بارے میں جھوٹی باتیں, مخالفانہ پروپیگنڈہ, جھوٹ, مبالغہ, الزامات, صرف حسد کی وجہ سے کہ فلاں انسان کو, فلاں اللہ کے بندے کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا. تو یاد رکھو, ہر نعمت, جس کو نعمت ملے گی اس سے حسد کرنے والے پیدا ہوں گے. تو معوذتین اس کا علاج ہے. حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اس کا ورد رکھو. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی آگ میں جلائے رکھے گا اور تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. حسد سے دل پاک ہو, اور دل میں کسی کے لیے بدگمانی نہ ہو, بغض نہ ہو, دل میں کینہ نہ ہو, اللہ کے بارے میں, احکامات شرعیہ کے بارے میں شک و شبہ نہ ہو, دل میں تکبر, کبر یہ نہ ہو, کبیرہ گناہوں پہ اصرار نہ ہو, اور دل میں طویل اور لمبی آرزوئیں, دنیا کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں, سامان 100 برس کا اور کیا ہے پل کی خبر نہیں, یہ نہ ہو, اور بے صبری, انسان ہر معاملے میں عجلت, یہ بھی دل اس سے پاک ہو. خود پسندی, جس کو عجب کہتے ہیں, خود پسندی, صرف اپنی بات منوانا, اپنی بات کو صحیح سمجھنا, اپنے آپ یا اپنے ساتھ, عجب کہتے ہیں اس کو, اور یہ حرام ہے. اسی طریقے پہ حقد نہ ہو, عجب کے بعد حقد. حقد کے معنی دوسروں کو حقارت سے دیکھنا, دوسروں کو حقارت سے دیکھنا, اس سے دل پاک ہو. اور دل میں بے فکری نہ ہو آخرت سے, قبر سے, اس سے بے فکر, جیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں کوئی فکر نہیں, نہ مرنے کی اور نہ قبر کی اور نہ آخرت کی. اور بخل, بخل نہ ہو, دل بخیل ہو گیا, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور دل سخت ہے, ہاں اس سے بھی دل پاک ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دل سخت ہے, رقت تاری نہیں ہوتی. فرمایا, اس کے بارے میں بھی ایک درس میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کو تدبر سے پڑھنا, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا, کثرت سے استغفار پڑھنا, اہل اللہ, اولیاء اللہ اور علماء کی مجالس میں شرکت کرنا, فکر آخرت والی اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا, اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, بیواؤں کی خدمت کرنا, اس سے دل نرم ہوتا ہے. دل کی ہر خواہش کی پیروی کرنا, ہوائے نفس. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیرنا، دل میں کسی مسلمان کے بارے میں انتقامی جذبہ کہ جب بھی موقع ملا تو میں فلاں کو وہ تکلیف یا نقصان پہنچاؤں گا، انتقامی جذبہ یہ دل میں نہیں ہونا چاہیے. اور دل میں دنیا کا حرص اور لالچ حد سے زیادہ جو فطرت ہے انسان کی، کہ ابن آدم کے لیے ایک وادی ہو سونے چاندی کی تو یہ کہے گا دوسری وادی ہونی چاہیے، تو دنیا کا حرص اور پیسے کا حرص اور لالچ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اسی طرح وہم کی بیماری، وہم، دل میں وہم اور شک و شبہ ہو، اس سے دل پاک ہو. اور اس کے لیے جس کسی کو وہم اور وسوسے کی بیماری ہو، علماء نے فرمایا کہ وہ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور یہ کہا کرے آمنا باللہ، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 3 هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. دل میں وہن نہ ہو. وہن ابو داؤد کی حدیث میں بیان ہوا، حب الدنیا وکراہیت الموت، موت سے خوف دنیا کی محبت. جس وقت اس وقت امت کی اکثریت اس پر مبتلا ہے، اس لیے دشمن کا غلبہ ہے. 26 قسم کی یہ بیماریاں ہیں تقریباً جو ہم نے گنوائی ہیں، ان سے دل پاک صاف ہو اور دل کا تزکیہ ہو. تزکیہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے. دل میں یہ 26 قسم کی بیماریوں سے دل پاک ہو اور ان کے بجائے دل میں توحید خالص ہو اور اللہ کے لیے استسلام ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، ذکر سے، اللہ کے ذکر سے محبت ہو، اہل اللہ اور علماء حق، علماء ربانیین سے محبت ہو، یہ دل یہ تقویٰ کا مرکز ہو. اس دل میں قناعت ہو، قناعت اللہ کی طرف سے جو کچھ مل گیا اس پہ قناعت. اس دل میں علم ہو، اس دل میں یقین ہو، اس دل میں صبر ہو. ہر مسلمان کے بارے میں دل میں اچھا گمان رکھا جائے. اس دل میں تواضع اور انکساری ہو، تکبر نہ ہو. یہ دل ہر وقت اللہ کے خوف سے لبریز ہو، اس پہ اللہ کا خوف یا رقت طاری ہو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان ہو دل میں. اس کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو. یہ دل ہر اچھائی، ہر نیکی اور ہر اچھے خیال یا اچھے خیالات کا مسکن ہو. جب بھی کوئی برا خیال پیدا ہو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. دل اگر نرم ہے، رقیق ہے، قابل تعریف ہے. اہل یمن جب آنا چاہا انہوں نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یمن کے لوگ آنے والے ہیں، ان کا خوب اکرام کرنا، یہ بہت نرم دل والے لوگ ہیں، رقیق ہیں یہ لوگ. تو دلوں کی نرمی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قابل تعریف ہے. اور 20 نمبر پہ یہ کہ دل میں رغبت ہو اللہ سے ملاقات کی. دل وہ ہے جو اس سے ملاقات کی خواہش اور تمنا ہو. دلوں میں لوگوں سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات ہو گئی تو گویا کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ملاقات کی شوق، اللہ کے سامنے حاضری. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جس نے اللہ سے ملنا پسند کیا اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اللہ سے زیادہ کون مخلوق پہ شفیق و مہربان ہے. تو دل ان نیکیوں سے پر ہو اور ان کمزوریوں سے پاک ہو جن کا ذکر ابھی اس سے قبل کیا گیا، یہ ہے قلب سلیم. اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو قلب سلیم بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کرے. اللہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. سورہ شعراء آیت نمبر 90.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأزلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
السورة الشعراء كي وہ اہم آیات ہیں جن آیات میں اس نتیجے کو بیان کیا گیا ہے جس نتیجے سے اس دنیا کی بستی میں رہنے والے ہر انسان کو بہرحال دوچار ہونا پڑے گا. اور اس سے کسی بھی قوم یا کسی بھی جماعت یا کسی بھی فرد یا کسی بھی انسان کے لیے مفر نہیں ہے, راہ فرار نہیں ہے, انجام ہر ایک کا یہی ہوگا. اور دو چیزیں بتا دیں کہ جنت اور جہنم ان دونوں کو ایسا ظاہر کر دیا گیا, اتنے قریب کر دیا گیا کہ ان دونوں میں جو لوگ جائیں گے اور ان دونوں کے جو اہل ہیں ان کو بہت جلد یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ بہرحال اس مقام پر جانے والے ہیں. اس لیے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر انسان جانتا اور مانتا اور سمجھتا ہے کہ بہرحال اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل انجام دی ہے. اور ظاہر ہے ہر شخص اپنے بارے میں سب سے زیادہ وہی خود جانتا ہے. اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی چند اہم دعاؤں کو بیان کیا گیا تھا. آیت نمبر 85 میں یہ دعا تھی ان کی کہ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. آج کے درس کی آیت نمبر 90 میں اسی جنت کا ذکر ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. آیت نمبر 87 میں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچاؤ کی درخواست اور دعا تھی, اس رسوائی والے مقام کا ذکر یہاں ہے کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ انبیاء و رسل کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے, اور جو سرکشی اور نافرمانی اور بغاوت کو اختیار کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے. اہل تقویٰ کے لیے جنت ہے اور اہل فسق و فجور کے لیے ابلیس کا ساتھ اور ابلیس کے لشکروں کا ساتھ ہے, اور ان کے لیے جو مقام ہے وہ جہنم ہے. یہ 15 آیات کا مجموعہ ہے جس پر اس قصے کا اختتام ہو رہا ہے. اور اس میں پہلی جو اہم چیز بیان کی گئی وہ دنیا کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ اس کا انجام ہے، وہ ہے جنت کی قربت اور جنت کا حصول. دوسری چیز جو بیان ہو رہی ہے ان آیات میں وہ سرکشی اور بغاوت کا برا انجام ہے. تیسرا مسئلہ ان آیات میں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے جن پر بھروسہ اور توکل تھا وہ کہاں ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور برے انجام والوں کا معاملہ یہ ہوگا چوتھے نمبر پہ، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، انہیں منہ کے بل ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور جب یہ جہنم میں جائیں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، پانچویں بات یہ ہے کہ وہاں جھگڑا کریں گے آپس میں، اور پھر اعتراف بھی کریں گے کہ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا ان کو کہ آج کوئی دوست اور کوئی جاننے والا ہمارے کام نہیں آ سکتا. اور آخری تمنا ان کی یہ ہوگی، ساتویں نمبر پہ جو مسئلہ جو حقیقت ان آیات میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ واپسی کی تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دو تاکہ ہمیں ایک اور موقع ملنا چاہیے. جبکہ دنیا کی زندگی میں قدم قدم پہ یہ کہا گیا تھا کہ اللہ نے ہر انسان پر حجت قائم کر دی، کوئی مرد کوئی عورت، عالم جاہل، چھوٹا بڑا، غریب مالدار، کوئی بھی ہو، عام خاص، مسلمان کافر، مسلم غیر مسلم، مومن غیر مومن، کوئی بھی ہو، سب پر حجت قائم ہو گئی ہدایت کے معاملے میں اور نعمتوں کے معاملے میں، عقل اور فہم اور سمجھ بوجھ اس کے معاملے میں ہر انسان پر حجت قائم ہو گئی. اور ہر انسان کی زندگی میں جو دن بھی آتا ہے، جو وقت بھی آتا ہے آنے والا، یہ ان حجتوں میں اضافہ کر رہا ہے. جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا کہ ہر انسان اپنے مستقبل میں، آنے والی زندگی میں اپنے خلاف گواہی میں اور گواہیوں میں اور گواہوں میں اضافہ کر رہا ہے. اس لیے جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو کسی بھی انسان کے پاس، مسلمان ہو یا غیر مسلم، خاص ہو یا عام، ان پڑھ جاہل ہو یا پڑھا لکھا، کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. اس کے باوجود اللہ تعالی ایک ایک نعمت گنوائے گا اور پوچھے گا پھر نعمت، جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ مضمون موجود ہے، ایک سے زیادہ حدیث میں اللہ تعالی پوچھے گا، اے میرے بندے فلاں نعمت دی تھی، فلاں نعمت دی تھی، اور اس کے بدلے تم سے ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا، وہ مطالبہ کوئی اتنا شدید بھاری مشقت والا نہیں تھا، اور نہ ایسی کوئی بات تم سے ہم منوانا چاہتے تھے جو تمہارے بس سے باہر ہو، تمہاری طاقت سے باہر ہو، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. نہیں، ایسا بھی نہیں تھا. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمارے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، بس مقصد زندگی، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا. ہم نے یہ کہا تھا کہ جو حدیں ہم نے قائم کی ہیں ان کو مت توڑنا، تم سے یہ بھی نہ ہوا. اس لیے جہاں تک نعمتوں کا معاملہ ہے، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد جو معروف تھے ابن ابی الدنیا کے نام سے، 281 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے دلوں کی نرمی کے بارے میں کئی اہم کتابیں تصنیف کی ہیں. امام ابن ابی الدنیا، انہوں نے اپنی کتاب الشکر میں داؤد علیہ السلام کا ایک عجیب جملہ نقل کیا ہے. فرمایا کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم، یا بعض روایات میں یہ ہے وہ کہا کرتے تھے کہ الہی لو ان لکل شعرۃ منی لسانین یسبحانک باللیل والنہار ما قضیت نعمتا من نعمک، اے اللہ اگر میرے ہر بال، جو میرے بدن کا ہر بال ہے، ہر بال کو دو دو زبانیں تو دے دے، میرے بدن کا ہر بال اس کی دو دو زبانیں ہو اور وہ دن رات تیری تسبیح بیان کرے، پھر بھی تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. امام ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کیا، اور بعض دوسرے محدثین نے بھی اپنے سنن میں کہ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان پڑھی، الرحمن علم القرآن، اور اس میں بار بار فبأی آلاء ربکما تکذبان کا ذکر آتا ہے. تو فرمایا کہ جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ خاموش ہو، جبکہ میں نے یہی سورت جب جنات کو سنائی تھی تو جب بھی میں اس جملے پہ پہنچتا کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان تو وہ یکزباں ہو کے وہ یہ کہتے کہ ولا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو. انسان اگر اپنی زندگی کو دیکھے، اور پھر جیسا کہ اس سے قبل ہم نے بارہا بتایا کہ ہر انسان اپنی زندگی پہ نظر ڈالے کہ آج تک کتنی زندگی گزری اور کتنی باقی ہے، اور پھر سورہ فاطر کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھے کہ جب قیامت کے دن کل یہ کہا جائے گا اولم نعمرکم، آیت نمبر 37 میں فرمایا قیامت کے دن یہ کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر سکتے تھے. وجاءکم النذیر، ڈرانے والے بھی تمہارے پاس آئے تھے. تو مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے. اپنی مقصد سے جو انسان غافل ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، منزل مقصود تک نہیں. اسی لیے امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه، جو جس کو فکر ہوتی ہے تو وہ سر شام پہلے ہی وقت میں اپنا سفر اختیار کرتا ہے کہ سفر بڑا طویل ہے، اور جس نے پہلے وقت میں سفر اختیار کیا وہ بلغ المنزل منزل تک پہنچ جاتا ہے. سنو، الا ان سلعه الله غاليه، اللہ کے ہاں جو سامان ہے وہ بہت قیمتی ہے، مہنگا ہے. اب مہنگی چیز کو خریدنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ عبرت اور سبق دنیا کی زندگی میں قدم قدم پہ انسانوں کے لیے موجود ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو عبرت حاصل کریں اور جو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گزشتہ زندگی میں جو غفلت اور سستی ہوئی ہے اس پہ ندامت کا اظہار کریں. ان آیات میں جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ان کا آغاز اس چیز سے ہوا کہ جو ایمان والے ہیں جن کی زندگی میں اعمال صالحہ کی انجام دہی ہوئی، اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی گئی جنت متقین کے. ازلفت یہ ماضی مجھول کا صیغہ ہے، زلف یا زلف، زا اور لام اور فا، اس کا ایک معنی ہے قرب، کسی چیز کے قریب ہونا، ایک معنی ہے بلند مقام درجہ، ایک معنی ہے رات کا حصہ. زلف یزلف یہ نصر ینصر کا جو باب ہے اس کے وزن پہ آتا ہے. اور یہ جو کسی کے قریب ہونا ہے قربت، اس معنی کے لیے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے.